الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الامام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الذين تعلموا القران وعلمه امين يا رب العالمين بہت طویل عرصے کے بعد اس مسجد میں خطاب جمعہ کا یہ موقع آیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ آج بات یہاں سے شروع کروں کہ آپ لوگ جس مسجد میں آ کے جمعہ ادا کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا یہ کیسی مسجد ہے کیا یہ کوئی عام مسجد ہے کیا اس کا کسی فرقے سے تعلق ہے کیا یہاں کبھی آپ سے کوئی چندہ مانگا گیا ہے کیا کبھی کوئی گولی پھیلائی گئی ہے اور پھرائی گئی ہے کیا اس مسجد میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہے یہ مسجد عام مسجد نہیں ہے اس مسجد کا نام ہے جامع القرآن قرآن کی مسجد فرقوں کی نہیں جامع حنفیہ غوثیہ نہیں مسجد اہل حدیث جامع القرآن ہے یہ اسلام کی مسجد ہے قرآن کی مسجد ہے پھر یہ ایک انجمن کے تابع ہے اس لیے یہاں نہ کوئی انتخابات ہوتے ہیں کبھی مرننگ کمیٹی کے نہ کوئی پارٹی بازی ہے نہ کوئی چودراہٹ ہے کچھ نہیں ایک انجمن ہے اس کے نظام کے تابع ہے قرآن اکیڈمی اس انجمن کا ادارہ ہے اور یہ اس کی مسجد ہے تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مسجد کے اصل جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں یہ مسجد دعوت رجوز القرآن کا مرکز ہے لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا یہ مسجد تحریک تعلم و تعلیم قرآن کی مسجد ہے تعلم کہتے ہیں سیکھنا علم سے تفعل سیکھنا اور تعلیم کہتے ہیں سکھانا تو یہ تحریک ہے تعلم و تعلیم قرآن قرآن سیکھو اور سکھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ اس کی تحریک کا مرکز ہے یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے ایک تحریک کا مرکز ہے یہ مقصد جو ہے اس کا تعلیم و تعلم قرآن یا دعوت الجل قرآن یہ کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اگر کوئی قرآن کی عظمت کا تصور کر سکے تب اس دعوت اور اس تحریک کی عظمت کا تصور کرے گا قرآن کی عظمت کو اللہ نے ایک آیت میں خود قرآن میں بیان کیا سورہ حشر کی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. یہ کس نے کہا؟ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، نہ ہوا بقول شاعر، کلام اللہ ہے. اور چونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ہی اپنے ایک حصے کی تفسیر دوسرے حصے سے کرتا ہے، تو ہمیں معلوم ہے سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی، اے اللہ تیرے ساتھ ہم کلامی کا شرف تو کئی دفعہ حاصل ہو چکا، لذت کلام سے تو میں مشرف ہو چکا، اب ذرا دیدار بھی عطا کر، رب ارنی انظر الیک، دیدار. قال لن ترانی، فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو، ولیکن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، ذرا سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جمانا، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ پہاڑ اسے برداشت کر جائے تو تم سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. فلما تجلى ربه للجبل، جب اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے، ہم سب کے رب نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آج بھی موجود ہے وہ طور، وہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. اور حضرت موسیٰ اللہ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے سے بے ہوش ہو کر مل گئے، تجلی حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، بلا واسطہ نہیں تھی، ڈائریکٹ نہیں تھی، پہاڑ پر، اور آپ بالواسطہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا بھی اثر یہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر مل گئے. تو جو ذات باری کی تاثیر ہے وہی کلام باری کی تاثیر ہے، لیکن اس کو میں اگر ہائلائٹ کروں تو ایک پورا گھنٹہ اسی کے لیے صرف ہو جائے گا. قرآن مجید نے اپنی عظمت کو گونا گون پیراؤں میں بیان کیا ہے، اور میں نے اللہ کے فضل سے ایک ترتیب کی ہے، ایک آیت، دو آیتیں، چار آیتیں، آٹھ آیتیں، بلکہ چھ بھی بیچ میں. یہ ایک آیت ہے، دو آیتیں سورہ یونس کی ہے. دیکھیے، ایک ہے ایک شے کی عظمت اپنی جگہ پر، ایک ہے اس کی افادیت، ان دونوں کو فرق ہے. ایک شے اپنی جگہ کتنا ہی عظیم ہے، تاج محل بڑا عظیم شاہکار، افادیت کیا ہے اس کی؟ وہ ہے افادیت کے اعتبار سے دو آیت ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاتکم موعظۃ من ربکم، دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موعظہ، نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. وہ شفاؤں لے معافی صدور، اور سینوں میں جو روگ ہیں ان کی دوا آ گئی ہے. موعظہ کہتے ہیں وہ شے جو دل کو نرم کرے. پرانے زمانے میں وعظ کا بہت رواج ہوتا تھا، بڑے بڑے وائس ہوتے تھے. اب ریشنلزم کا دور ہے، وعظ میں جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے، لیکن اب ریشنلزم کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں بات سمجھاؤ ہمیں، لہذا وعظ کو بڑی حقیر شے سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کسی کو کئی وعظ کہہ رہے، وعظ کہہ رہے ہیں، کوئی وعظ کہہ رہے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن وعظ بہت مؤثر شے ہوتی تھی، دل کو نرم کرتی تھی. دیکھیے اس کی مثال کیا ہے، آپ کو معلوم ہے چولستان، یہ چولستان اصل میں ایک پرانے دریا کا بیڈ ہے. آج کل اخبار میں پڑا ہوا دریا ہے، گھاگرا کا پانی بھاگلپور میں داخل ہو گیا. یہ گھاگرا لفظ یہ غلط ہے، یہ گھاگرا تو اصل میں ایسٹ پاکستان میں ہے، یہ گھگر ہے، دریائے گھگر کبھی یہاں بہتا تھا، اور اس سے پہلے اس کا نام سرسوتی تھا. ہندوؤں کا اصل مقدس دریا سرسوتی تھا، گنگا تو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، گنگا کی حیثیت کوئی نہیں تھی، سرسوتی. وہ دریا خشک ہو گیا، اب صرف ایک برساتی نالے کی حیثیت سے باقی ہے، اس کا نام گھگر ہے. وہ ضلع حصار سے گزرتا ہے، میں چونکہ وہی کا رہنے والا ہوں، وہی کا پیدائشی ہوں، میں پوری تفصیل سے واقف ہوں. جیسے کبھی کبھی سکھ ویاس آپ دیکھتے ہوئے نا، یہ بالپور اور باغپٹن کے درمیان سکھ بیاس سوکھا ہوا بیاس، یہ بیاس پرانا یوں آتا تھا، پھر بعد میں وہ جلدی سے جا کر اور سطح میں مل گیا، زیادہ یہاں بیاس ہے ہی نہیں، کبھی کبھی جب بارشیں زیادہ ہو تو سکھ بیاس میں بھی پانی آ جاتا ہے سوکھے ہوئے. اسی طرح تو یہ جو دریا ہے، یہاں دریا بہتا تھا تو اس کی جو اس کی تہ تھی وہ بڑی سخت ہو گئی ہے، کرسٹ ہے اس میں بڑا سخت، لہذا وہاں بارش ہوتی نہیں ہے تو پانی جذب نہیں ہوتا، بہ جاتا. تو جب تک پانی جذب نہیں ہوگا کوئی رویدگی کوئی گھاس کوئی ہوگی، وہ آیا گرا گیا. اسی طرح دل سخت ہو جائے تو کوئی شے اثر نہیں کرتا. ثم قصد قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا رہا کہ تمہارے دل سخت ہوتے چلے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. میں زیادہ پوری آیت نہیں پڑھ کے سنا سکتا آپ کو، تو قرآن اس کے اوپر آئے گا پھسل جائے گا چلا جائے گا، پتھروں پہ کیا پانی کا اثر ہوگا. اس کو پہلے نرم کرو، زمین میں ہل چلاتے ہو نا، پھر اس نرم مٹی میں بارش کا پانی جذب ہوگا، جب جذب ہوگا تو نتیجہ دکھائے گا. اور کچھ دیر گھاس تو ہو جائے گی نا اگر آپ نے فصل نہیں بیجیے. تو پہلے موعظہ ہے یہ تاکہ دل کو نرم کرے، پھر یہ جذب ہو جاتا ہے اندر، اور پھر یہ دوا بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض. قلبی امراض کیا ہے؟ اینجائنا نہیں، تھرومبوسس نہیں، قلبی امراض حب دنیا، حب مال، تکبر، حسد، شہوت پرستی، دولت پرستی، شہرت پرستی، اقتدار پرستی، یہ امراض. ان امراض کا پھر وہ علاج بن جاتا ہے. تو یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمت للعالمین للمؤمنین. اور پھر یہ ہدایت ہے، راستہ بتاتا ہے تمہیں کدھر جانا کدھر نہیں جانا. دیکھو یہاں خطرہ ہے، آپ مری جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے ریڈیوس سپیڈ، سپیڈ کم کرو، آگے موڑ آ رہا ہے خطرہ. پھر وہاں موڑ کے اوپر ایک دیوار بھی کھڑی کر دی جاتی ہے، مبادا کوئی ذرا سی کار جو ہے ادھر ادھر ہو بھی جائے تو ٹکرا جائے گی، اتنا یہ کہ کوئی اتنی سپیڈ سے جا رہا ہو تو دیوار کو بھی گرا کر اور نیچے کھائی بھی جائے. تو یہ جو ہے شریعت اصل میں یہ کوشنز ہے، یہاں نہ جانا، ادھر نہ بڑھنا، ادھر یہ کام نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ شریعت ہے، یہ ہدایت ہے. دنیا میں ہدایت ہے، آخرت میں رحمت ہے. ہدم و رحمت للمومنین، اہل ایمان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، رحمت ہے. دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ، ہی اے نبی سے کہہ دیجیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے کرم کا مظہر ہے کہ اس نے یہ قرآن جیسی شے تمہیں دے دی ہے، اپنی ایک صفت تمہیں عطا کر. یہ کلام تو متکلم کی صفت ہوتا، اس لیے مسئلہ چلا تھا نا، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو ذات صفات، ذات و صفات باری تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی صفت ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل یا منانی ہے تو اس لیے مناؤ کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی شے دی ہے. فبذلک فلیفرحوا، حالانکہ فرح کا لفظ قرآن میں اچھے سنس میں نہیں آتا. لا تفرح، فرح کہتے ہیں خوشی سے پھولے نہ سمانا. ارے وہ تو اس کا پاؤں کبھی اوپر نہیں دکھ رہا، اتنا خوش ہے. یہ خاص انداز ہوتا ہے کسی کی فرط خوشی جسے کہتے ہیں، جب بہت خوشی ہو، جیسے فرط غم انتہائی زیادہ غم، فرط مسرت، مسرت انتہائی. تو تمہیں اگر فرح کرنا ہے فبِ ذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا، تو اس قرآن کے اوپر خوشیاں بناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو. میں نے ان دو آیتوں دو مقامات کا صرف حوالہ دیا، پہلی آیت اور پھر دو آیتیں. اصل میری گفتگو ہے اب چار آیات سورہ رحمان کی جو میں نے شروع میں پڑھی، یہ بچے بچے کو یاد ہوگی، اس میں قاری عبد الباسط کی قرات ہو، شیخ خلیل حسری کی قرات ہو، بچے بچے کو یاد ہے. ہر قاری کوشش کرتا ہے ان کی نقل کر کے سورہ رحمان پڑھ لوں. الرحمن، لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی، حالانکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے ہیں. الرحمن کیا مطلب الرحمن؟ خبر جڑے گی علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اب جملہ مکمل ہو گیا. کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی بڑی قیمت ہے. ایک آیت ہو سکتی تھی الرحمن علم القرآن، ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ، لیکن نہیں، پہلے جملے کو سپلٹ کر دی. کیوں؟ چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے اس میں. یہ خاص مقام ہے، اللہ نے مجھے خاص انشراح عطا فرمایا. یہ باتیں آپ کو کسی تفسیر میں نہیں مل سکتی، یہ اللہ کے دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. جانے کو فضل اللہ یوتی ہے میشا. اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام الرحمن، یہ عام تصور کے خلاف ہے. ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا. ظاہر بات ہے، گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے ہی شروع ہو سکتی ہے. اللہم دعا مانگتے تھے وہ بھی اللہ سے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے، کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے. یہ بالکل وہی گورکھ دھندا ہے جو عیسائیت میں ایک میں تین، تین میں ایک. وہ کہتے ہیں ہم بھی توحید پرست ہیں، یہ تین خدا در ہوتے کب ایک ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، گورکھ دھندا. ایک مہمہ ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا. اسی طرح وہ بھی کہتے تھے شریک تو ہے تیرے، لیکن ان کے اختیارات کا مالک بھی تو ہی ہے. پھر توحید میں آ گئے نا، یعنی دریا سے ایک چھوٹی سی کھاڑی نکلی اور نکل کے پھر دریا میں چلی گئی. بہرحال اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے گفتگو اللہ کے نام سے، لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا الرحمن کو. سورۃ الفرقان کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا من الرحمن، وہ کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے. یہ فالو نہیں، حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان ان کے. حضرت ابو بکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے، عبد الرحمان ابن ابی بکر، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں لیتے تھے اللہ کو. قرآن نے اسے نمایاں کیا، کیوں کیا آپ اس کو سمجھ لیں. دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی اس میں؟ ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اپنے مقصد سے دیتا ہے، ہمیں زندہ رکھنا ہے اس کے امتحان کے لیے، امتحان لینا ہے نا، تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے. اللہ کے ساری صفات اسی انداز کی، ہمیں جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج، وہ رحمت ہے. اور یہ رحمت کا مادہ وہ ہے جس سے اللہ کے دو نام بنے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت. کیوں؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کے کھینچ لینا، دستگیری. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑی ہمت کی، پوچھ لیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے کہا کوئی انسان نہیں جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر، تو بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایکسیپشن ہے؟ آپ ایکسیپشن ہیں یا نہیں؟ فرمان نہیں، میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو ہمیں سب سے زیادہ کس شے کی ضرورت ہے؟ اگر اصل زندگی آخرت کی ہے، اور وہ یا جنت ابدا ہے یا نار ابدا ہے. تو ہماری اصل ضرورت کیا ہے؟ رحمت اللہ. اچھا اس میں رحمان اور رحیم کے دو الفاظ کیوں آئے؟ بات لمبی ہو جائے گی، میرا خیال ہے اس مسئلے کو میں چھوڑ دیتا ہوں. میری اس موضوع پر تقاریر ہے، کیسٹس ہیں، میں آپ کو سن لوں. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام الرحمن، علم القرآن، اس نے سکھایا ہے قرآن. پہلی بات تو واضح ہوئی، جیسے کہ پہلی میں دو آیتیں سنا چکا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ہی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے قرآن. یہاں فرمایا رحمانیت کا مظہر عدم قرآن. رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. عرب کہے گا انا افشان، میں پیاسا مر رہا ہوں پیاس سے. انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں. مذبان، نہایت قدرناک. رحمان، نہایت نہیں، نہایت رحمان، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معلوم ہے جوش. یہ رحمت خداوندی کے جوش کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن اتارا. دوسری بات کیا ہے اس میں؟ باقی سارے علوم کس نے دیے؟ سائنس کس نے سکھائی؟ یہ وہ علم الاسماء آدم کلھا ہے جو حضرت آدم کے اندر وضعیت کر دیا گیا تھا. پورا ہی سائنس کا پورا ہی. لیکن وہ کس شکل میں تھا؟ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہوتا ہے، اسے توڑیں گے پھوڑیں گے تو مسلم کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن درخت سارا کہاں سے آتا ہے؟ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوٹینشلی، پوٹینشلی. عربی میں کہتے ہیں بالقوہ، بالقوہ پوٹینشلی. سارا یہ علم جو ہے سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل، یہ حضرت آدم کو دے دیا گیا. اسی بنا پر مسجدیں بنائی، اسی بنا پر خلیفۃ اللہ. خیر، لیکن یہ علم ہے جو ایکسفولیٹ ہو رہا ہے. جیسے آم کی گٹھلی سے پہلے دو پتیاں نکلتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، چڑھتی ہیں، تنا بنتا ہے، پودا ہے، درخت بنتا ہے، کئی سال لگتے ہیں. اسی لیے ہزاروں برس ہو گئے ہیں اس آم کی گٹھلی سے یہ علوم برآمد ہو رہے ہیں، اور یہ پچھلا سو سال یہ ایکسپلوژن دھماکہ ہے علم کا، معلومات کی انتہا ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے. چاند کو تو قدموں تلے آدمی رونج کے آ گیا ہے، اب وہ کمند ڈال رہا ہے مریخ پر. کمند تو جا کے اٹک گئی ہے، لیکن سارے علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. اللہ کے تمام اسماء میں چوٹی کا نام الرحمن، اور جتنا بھی علم اس نے انسان کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، کسی کو دیا، سائنسدانوں کو دیا، فلسفیوں کو دیا، ان میں چوٹی کا علم قرآن. اس کی رحمانیت کا مظہر عدم. اگلی آیت آسان ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. آپ گزر جائیں گے بھائی، انسان کو پیدا کیا، کیا جنات کو نہیں کیا؟ کیا ملائکہ کو نہیں کیا؟ نورانی ہستیاں ہیں. کیا گیلیکسیز کو پیدا نہیں کیا؟ سورج کو نہیں کیا، چاند کو نہیں کیا، سیاروں کو نہیں کیا، ستاروں کو نہیں کیا، پہاڑوں کو نہیں کیا، جانوروں کو نہیں کیا. لیکن اس کی تخلیق کا نقطۂ عروج، کلائمیکس، وہ انسان. میں نے کہا تھا چار چیزیں چوٹی کی عادت ہے. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام الرحمن، اس کے دیے ہوئے علوم میں سب سے اونچا علم القرآن، اس کی تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق، جس کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں خلق تو ہو گئی یا دئی جائے. اس آدم کی تخلیق میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، جس کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدے میں گرا دیا گیا. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، اس قدر تاکید ہے الملائکہ، حسر، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے کیا، سب کے سب نے کیا، تاکہ کہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبریل نے نہ کیا ہو، شاید اسرافیل نے نہ کیا ہو، یہ تو بڑے اونچے فرشتے. نہیں، سب کے سب نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے کیا. وہ ہے انسان.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آیتیں ایسے ہی نہیں ہیں، بس الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، بس خلاص اور کیا. اچھا اگلی آیت علم البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی. بینائی کس نے عطا کی ہے؟ فرمائے اللہ نے. یہ سنوائی کان کس نے دی ہے؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ ہمیں کتنی صلاحیتیں دی گئی؟ چوکی کی صلاحیت قوت بیان ہے. آ رہے نا آپ ایک حساب سے، ہماری اگر بینائی ہے تو حیوانات کی بینائی ہم سے ہزار گنا زیادہ ہے، بعض جانوروں کی بینائی ہم سے ہزار گنا زیادہ ہے. وہ عقاب اتنی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتا ہے. ایسے حیوانات بھی ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، ہو گئے نا ہم سے آگے. ان کی قوت سوار ہم سے بہت آگے ہیں. گھوڑے کے سوار نے ابھی کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے کے کان نے سن لی ہے، اس کے کان کھڑے ہو گئے، اینٹیناز جنہیں آپ کہتے ہیں کنوتیاں، گھوڑے کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی کہ کوئی خطرہ ہے. ابھی سوار کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے، اس کی سماعت اتنی تیز ہے. سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے، بکری میں جتنی ہے، ہمارے پاس تو ہزارواں حصہ بھی نہیں. وہ سونگتے پتا چلا لیتے یہ میرے کھانے کی چیز ہے یہ نہیں. شام اس اعتبار سے سوچئے، ساری صلاحیتوں میں ٹاپ کی صلاحیت انسان کے پاس. اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، یہ بات کرنے والا حیوان ہے. چوٹی کی، چوٹی کی چار چیزیں چھوٹی کی. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان، جو علم اس نے دیے ان کو سب سے اونچا علم قرآن، جو بھی تخلیق مخلوقات اس نے پیدا کی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، اور انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ان میں چوٹی کی صلاحیت بیان. اور اس کو میں سائنٹیفکلی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹر ہی اس کو صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ان کے علم میں ہے. ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، اسپائنل کارڈ ہے، برین ہے، برین میں جو سب سے اوپر کا حصہ ہائیسٹ، تو پیلے سے زرد رنگ کا جو مادہ ہے، اس میں ایریاز مقرر ہیں. مثلا کے پچھلے حصے میں آنکھ جو کوئی دیکھتی ہے، آنکھ کے اندر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے صرف، اور کیا ہے، کیمرے پر پکچر آئی، یہاں سے وہ اب میسج آ رہے ہیں، الیکٹرانک میسجز. یہاں ہے وہ ایریا اس گرے میٹر کے اندر جو اسے انٹرپریٹ کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے جو آنکھ نے دیکھی ہے. اسے آپ کہیں گے ویژن سینٹر، دماغ کا. آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھ تو گانا ہے صرف، دیکھنے والی ہے تو یا دماغ میں ہے. کان کی تو ہوا کی وہ جو بھی دیر سے ٹکرا رہی ہیں، یہ انٹرپریٹ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے، ہیئرنگ سینٹر. سب سے بڑا ایریا جو ہے اس میں وہ اسپیچ سینٹر کا لگا، اور اس کے دو حصے ہیں، دوسروں کی گفتگو کو سمجھنا اور پھر اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، دو حصے ہیں. جیسے کہ ایک بہت چھوٹا سا فینومینل ہے، آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، کسی چیز نے کاٹا، فوراً ہاتھ آپ نے کھینچ لیا، حالانکہ آپ کے کانشیس لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہاں سے سنسیشن گئی ہے آپ کو، اور یہاں سے آرڈر آیا ہٹاؤ آپ. بلکہ یہ کہ ایسا بھی مثال ہو سکتی ہے کہ آپ رات کے وقت یا کہیں کو بھی اندھیرے کے اندر جو لوگ جلتے ہیں لکڑی جلانے کے لیے ایندھن، آپ نے سمجھا لکڑی ہے اٹھا لوں، اس نے کچھ حرکت کی، وہ حرکت آنکھوں کے ذریعے سے دماغ کو پہنچی، یہ لکڑی نہیں سانپ ہے، ہاتھ واپس کرو، تو بیچ میں سے ہاتھ واپس ہو جائے گا. تو ہر چیز کے یہ دو حصے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک فیکٹر ہے، پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں. تو اسپیچ سینٹر کے بھی یہ دو حصے ہیں، اور ہمارے برین میں لارجسٹ جو ایریا ہے وہ اسپیچ سینٹر ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں، یہ آیتیں چار ہوئیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، ٹھیک، جملے کتنے ہیں؟ تین، الرحمن علم القرآن، ایک جملہ ہے. خلق الانسان دوسرا جملہ ہے. علمہ البیان تیسرا جملہ ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو ارتھمیٹک میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا تھا, اب بھی پڑھایا جاتا ہوگا, ریشیو پروپورشن, نسبت و تناسب. تین ویلیوز دی ہوئی ہے, چوتھی تلاش کرو. ہے کسی آگے چیزیں یا نہیں؟ یہ تین ویلیوز آ گئی ہیں ان چار آیات میں. چوتھی تلاش کرو. چوتھی کیا ہوگی؟ اعلی ترین صلاحیت کو اعلی ترین شے پر استعمال کرو. کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. توپ کو استعمال کرنا ہے تو کس کے خلاف کرنا ہے؟ دشمن کے خلاف کرنا ہے, ٹینک کے خلاف کرنا ہے, کسی کا مورچہ اڑانا ہے. توپ اس لیے مکھی مارنے کے لیے تو نہیں ہے. تو جو تمہاری توپ کی صلاحیت ہے, اس سے ایک تو تم وہاں روٹین کام چلا دو, بھائی ذرا پانی لا دینا, یہ کھانا دے دو, یہ ہو چل رہا ہے آپ کا خرید و فروخت, یہ تو ہے. لیکن اس کا ہائر یوز, سب سے اونچی صلاحیت, سب سے اونچی نعمت جو ہے اللہ کی, اس پر صرف کرو. قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. یہ ریشیو پروپورشن سے نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ وہ خلا چھوڑ جاتا ہے. یہاں خلا چھوڑ گیا. چوتھی چیز کا الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علم البیان. اب الشمس والقمر وبحسبان, بات بدل گئی. ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان تین آیات کا یہ خلا چھوڑ دیا. یہ خلا چھوڑا ہے اولو الالباب کے لیے, ہوش مند لوگوں کے لیے, عقل مند لوگوں کے لیے. یا اپنی عقل کو اپلائی کرو. اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس کے ضمن میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس خلا کو بھی پر کرنے کا ایک سہولت دے دی. اب دیکھیے, میں نے حدیث سنائی تھی, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان, عن عثمان ابن عفان. دیکھیے غافیہ بھی کیوں کا کیوں ہے. عجب اتفاق ہے کہ حضرت عثمان اس حدیث کے راوی, ان کے والد کا نام عفان, وہی الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان, عن عثمان ابن عفان. اور حدیث کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ اس کا نتیجہ ہو گیا. اور یہاں نوٹ کیجئے, انگریزی میں آپ عادی ہیں ایڈجیکٹیوز کے تین گریڈز ہوتے ہیں, گڈ, بیٹر, بیسٹ. بیٹر فرام دس اینڈ بیسٹ آف آل. بیسٹ فرام نہیں کہتے, وہ کمپیریٹو میں آئے گا. دس از بیٹر دین دیٹ, دین آئے گا وہاں. عربی میں دو ہی ہے, لیکن کمپیریٹو اور سپرلیٹیو میں فرق کیا ہے کہ کمپیریٹو میں من آ جائے گا, انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر ہوں. چنانچہ یہی ابلیس نے کہا تھا, میں سجدہ کیسے کروں؟ انا خیر من ہو, میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلق کا ہوں, خلق کری من نار و خلق کا ہوں, جن تین مجھے تجھے بنایا ہے, مٹی سے مجھے بنایا, آگ سے. کتنی لطیف شے ہے آگ, کتنی اس میں جان ہے, جلا سکتی ہے. یہ انسان کیا مٹی ہے؟ میری پیسز تھے. تو من ہوگا تو وہ کمپیریٹو ہوگا, من کے بغیر ہوگا تو سپرلیٹیو ہے. خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہاں فرما خیر و کم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. من تعلم القرآن, عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں تعلیم و تعلق القرآن, یہ ذرا ردم میں بہتر بنتا ہے. لیکن میں نے کہا تھا ہماری تحریک ہے تعلم و تعلیم القرآن, پہلے سیکھنا ہوگا نا. تو یہاں پر بھی وہی خیر حکم میں تعلم القرآن, وہی اسپیچ سینٹر. تم ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہو نا, پھر اس کو یہاں پر ڈیسائفر کرتے ہو, اس کو اس کا مفہوم نکالتے ہو, کہ تو یہ مطلب اس میں کیا ہے, یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد پھر جو بھی ہے آپ کا فیصلہ. تو پہلے تعلم سیکھو, خیر حکم میں تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیا اس پر آپ کا یقین ہے یا جھوٹ بولا ہے حضور نے؟ اور قرآن کی چار آیتوں کا جو نتیجہ ہے وہ بھی وہی ہے جو غلط ہے. یہ لمبائی فکریہ ہے. آپ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں, تعلیم حاصل کی ہے, 20-20 سال لگائے ہیں, ایم بی بی ایس کیا ہے, پھر جا کے پوسٹ گریجویشن کیا ہے, پھر امریکہ میں کیا ہے, پھر وہاں سے جو ہے وہ ہاؤس جاب ان کا جو ہوتا ہے انٹرنشپ, بڑی سخت محنت ہوتی ہے. کائے کے لیے؟ ٹکوں کے خاطر. یا کوئی بہت اعلیٰ انسان ہوگا تو خدمت انسان کی خاطر, ٹھیک ہے. لیکن کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں خدمت والے؟ اکثر تو ٹکسالی ہوتے ہیں, چند منٹ کا مشورہ ہے اور 1,000 روپیہ دیتے جائیے. قرآن کیا تم نے قرآن کو اہمیت دی؟ عربی اتنی نہ سیکھی کہ قرآن سمجھ سکو, انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دو. ہندوستان میں بہت سے پاکستانی ہندوستانی اسکولوں میں انگریزی پڑھاتے ہیں. جس زبان کا تمہاری مادری زبان سے کوئی تعلق نہیں, ہماری ساری زبانیں اردو ہے تو دائیں سے شروع ہوتی ہے, فارسی ہے تو دائیں سے ہے, عربی ہے تو دائیں سے ہے, پشتو ہے تو دائیں سے ہے, بلوچی ہے تو دائیں سے ہے, سندھی ہے تو دائیں سے, اور وہ آ رہی ہے بائیں سے, لیفٹسٹ لینگویج. اور وہ ہمارے آقاؤں نے آ کر ہمارے اوپر مسلط کی, عربی بھول گئے, فارسی بھول گئے, اور آج تو ہمارا نوجوان اردو بھول گیا ہے. انگلش میڈیم کے ذریعے سے جو پڑھ کر آ رہا ہے اس کی اردو اتنی ہے, کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, بس. اس سے آگے وہ کوئی بامانی جملہ ہو, کوئی لٹریری اردو ہو, اس کی کوئی سمجھ سے نہیں. یہ سارا کچھ آپ کو وارن کرنے کے لیے ہے. وارن کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں, مجھے یہ بتائیے. Did you believe that Quran is my word? اگر آپ کا جواب یس ہوئے ہے, Did you take the trouble of understanding it? کیا جواب ہو؟ اقبال نے جو کہا ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اور حدیث میں آتا ہے, حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا, محاسبہ کر لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کیا جائے. آج میں نے اس مسجد کے قیام کے مقصد کو اپنا موضوع بتایا. آپ آتے ہیں روٹین میں نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں یہاں کچھ معقول باتیں ہوتی ہیں, ورنہ مسجدوں میں تو شروع کے وقت دو چار بڈھے ہوتے ہیں, یعنی ویسے لوگ گھروں کے اندر سمجھتے ہیں کہ بدل ہے, بوجھ ہے ہمارے لیے, جائیں یہ جتنا وقت یہاں سے گھر سے نکل کے مسجد میں گزارا ہے اتنی ہماری جان بچی رہے گی بس. لیکن چلیے آتے ہیں آپ, کہ کبھی آپ نے غور کیا اس مسجد کا پیغام کیا ہے؟ یہ مسجد کس لیے قائم ہوئی؟ یہ کسی چندے سے قائم نہیں ہوئی, پتہ نہیں ایک پیسہ کسی سے چندہ نہیں لیا گیا. ایک ایسا انجمن نے اپنے وسائل سے اس کو تعبیر کیا ہے, انجمن اس کو چلا رہی ہے, آپ سے کبھی ایک پیسہ نہیں مانگا. مانگتے ہیں ہم آپ سے یہی جو اللہ مانگتا ہے, پڑھو میری کتاب کو, سمجھو اسے اور سمجھاؤ نگا اس کے اندر. اور اگر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ ہائیسٹ کیریئر ہے, تو آپ کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں, اس کے رسول پر کوئی ایمان نہیں. دوڑ لگی ہوئی ہے, 30-30 ہزار روپے ماہانہ فیس دے کر لمز سے ایم بی اے ہو رہا ہے, 30,000 per month ایم بی اے ہے, ایم سی ایس ہے, کیا ہے؟ ایم بی اے کریں گے تو سرمایہ داروں کے نوکر چاکر ہی رہیں گے نا, ہاں ذرا اونچا قسم کا نوکر ہوگا, گھوڑے پر زین وین اچھی لگی ہوئی ہوگی بس, اور کیا ہوگا. سی اے کریں گے تو سرمایہ داروں کا حساب کتابیں دیکھیں گے نا, اور کیا کریں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ حدیث ہے بخاری شریف کی, اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اور یہ حدیث اصل میں اس نسبت و تناسب کے سوال کا جواب دے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، عن عثمان بن عفان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. میں نے آج جو یہ آپ کی سما خراشی کی ہے کس لیے کی ہے؟ ہماری تحریک کے بہت سے حصے ہیں، دروس قرآن ہو رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے، دنیا میں کبھی سنا نہیں ہوگا اور پوری دنیا میں کہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ پانچ پانچ گھنٹے جو ہیں ہم تراویح میں لیتے ہیں. قرآن کانفرنسیں ہوتی تھیں، قرآن محاضرات ہوتے تھے، قرآن اکیڈمیز بن گئی ہے لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، جنگ میں. یہ تحریک ہے، لیکن اس کا ایک اہم ترین شعبہ جو ہے وہ 9 ماہ کا ایک کورس ہے جو پڑھے لکھے ان پڑھوں کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہے. پڑھے لکھے ان پڑھ کیا مطلب؟ ایم بی بی ایس ہے، انجینئر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، فلاسفر ہے، فزسسٹ ہے، کیمسٹ ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پڑھے لکھے ہیں نا. اور دین کا نام الف کا بے نہیں آتا، قرآن نازدہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. ادھر پڑھے لکھے، ادھر ان پڑھ. ان ان پڑھوں کو ہم عربی پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ آج 100 سے زیادہ میرے شاگرد اب وہ کام کر رہے ہیں کہ جو میں نے شروع کیا تھا 1965-66 میں شروع کیا تھا. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی پہلی تقریب کی ذریعے میں ہے، اللہ کا شکر ہے تحریک چل رہی ہے. آج سوچئے، آپ جو آتے ہیں چل کر دور دور سے، ہمیں معلوم ہے زیادہ قریب کے لوگ نہیں ہوتے یہاں، وہ فرقے وارانہ معاملہ تھا، یا قریب کی مسجد ہے، یہاں چھوٹی مسجد ہے راستے میں، ظاہر بات ہے ادھر کے لوگ جائیں گے جلدی سے، اور جاتے بھی اس وقت ہیں جبکہ عربی خطبہ ہو رہا ہو. اس سے پہلے کی تقریریں وقریریں سننے کی تو اب کوئی روایت ہی نہیں رہی، اس لیے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، یا آپ کے غارت کے ساتھ کہتے ہیں، اسے کچھ دنیا کا تو پتا ہے ہی نہیں، کیا باتیں کر رہا ہے، کس دنیا کی باتیں کر رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں آپ کو رضا ملتی ہے، آپ سوچ، لیکن اس کا ریسپانس کیا ہے آپ کا؟ یہ جان لیجئے کہ یہاں آنا آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. آپ سے پوچھ ہوگی، تمہارے سامنے تو بیان کیا گیا تھا، تمہیں تو قرآن مجید کے حقوق بتائے گئے تھے، تمہارے سامنے تو قرآن مجید کے معنی بیان کیے گئے تھے. کوئی نور اور بشر کا جھگڑا تو کبھی نہیں آیا تھا وہاں، کوئی علم غیب ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں آیا تھا کبھی، تم نے کیا کیا؟ حدیث ہے جس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. اللہ کا کٹہرا بھی ہوگا جیسے عدالتوں میں کٹہرے ہوتے ہیں، مجرم بھی کھڑا ہے ادھر سے جو ہے وہ گواہ کھڑا ہے، اس اللہ کے کٹہرے سے انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمر ہی فی ما افتاح، میں نے تمہیں دنیا میں 70-80 سال دیے، کہاں گلائے، کہاں گوائے، کیا کیا؟ میرے لیے کچھ کیا؟ آخرت کے لیے کچھ کیا؟ میرے دین کے لیے کچھ کیا؟ میری کتاب کے لیے کچھ کیا؟ وان شباب ہی تھی معاملہ، خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کا دور، بلبلوں کا دور، ایمبیشنز کا دور، وہ جوانی کہاں گلائی تھی؟ کتاب دو وان مان ہی میں نے تصب ہوں وہ فیمان کا کہوں. دو سوال حساب ہو رہا ہے، دو سوال زندگی، پہلے پوری زندگی پھر خاص جوانی، پھر دو سوال مال، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا، نیکی میں یا عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، اللوں کلوں میں، دولت کا اظہار، کوٹھی بکائے دور بنی ہوئی ہے بیٹی کی شادی ہے جبکہ ملک میں بجلی کا بحران ہے. آخری سوال ہے، وہ اما عاملہ فیما علیہ،
جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا؟ اگر کسی کو علم حاصل ہوا ہی نہیں ہے نہ میں کیا کرتا، میں تو ان مولوی کے پاس جاتا تھا، اسے کبھی مجھے کہا ہی نہیں، چلیے کچھ تو ہوگا نا. اس دنیا میں قانون یہ ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اللہ کے آنے کی اگنورینس وہاں ایکسکیوز بنے گی، اور اگنورینس کا زوال ان پر جائے گا جن کا کام تھا کہ انہیں بتائیں اور انہوں نے نہیں بتایا. یہ ڈیبٹ کریڈٹ ہے اکاؤنٹنگ کے لیے، جن کے ذمہ تھا بتانا نہیں بتایا وہ ذمہ دار ہوگا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو بتایا گیا، بتایا جا رہا ہے. خدا کے لیے سوچئے، کوش میں آئیے. ہمارا 9 مہینے کا کورس جو چلتا ہے وہ اہم ترین حصہ ہے، رجوع القرآن کورس 9 بار. 20-20 سال آپ نے سیکولر ایجوکیشن حاصل کرنے میں صرف کیے، اب 9 مہینے نکالیے، بیٹھیے طالب علم کی حیثیت سے. میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں، ڈاکٹر اب صاحب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے فلاسفی کے. یہ جب بی اے کر کے کراچی ان دنوں میں تھا، آئے تو میں نے دیکھا قرآن ٹھیک نہیں پڑھ رہے. میں نے کہا یہ سامنے کی مسجد کا جو خادم ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کرو، بیٹھو اور اس سے قرآن پڑھنا سیکھو. بی اے تم نے ہانر کے ساتھ کر لیا، یہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، سیکھو اسے. وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن اس نے قرآن کی قرآن سیکھی ہوئی، سیکھو. اس اعتبار سے یہ اب 1 سپٹمبر سے وہ کورس شروع ہو رہا ہے. ہوش میں آئے، ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. اگر یقین ہے کہ مرنا ہے، یقین ہے کہ جی اٹھنا ہے، یقین ہے کہ اللہ کے حضور میں محاسبہ ہونا ہے، تو حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا. جوان تو اس اپارچونیٹی کو ہرگز مس نہ کرے. ایک سال آپ کا کیلنڈر آگے چلا جائے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے، کیا نہیں ہو سکتا. آپ نکالیں ایک سال، 9 مہینے نکالیں تو تقریباً ایجوکیشن کے اعتبار سے ایک سال بن جائے گا. تمام صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک تعلیم ہوگی، شام کو بھی کچھ پڑھیں گے تو آگے چل سکیں گے، ورنہ نہیں. ہمارے یہاں جو لوگ آئے پارٹ ٹائم کے، شام کو ہم یہ کام کر لیں گے، پھر وہ نہیں چل سکے کیونکہ بہت انٹینسو ہے. پہلے ہم نے یہ 1 سال کا رکھا تھا، لیکن چونکہ امریکہ سے بھی آتے تھے کچھ نوجوان، کچھ اندھیر عمر کے لوگ بھی آئے. ہمارے یہاں اندھیر عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ بھی آ رہے ہیں، ریٹائرڈ لوگ آ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ابھی انہوں نے پاس کیا ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر، اور تنظیم میں شامل ہو گئے. میں فکاہ کرتا ہوں ایسے لوگوں کا جو 40+ ہے، 40 اور 50 کے درمیان، یہ گھبرائے نہیں. حضور کی بسم اللہ 40 برس کی عمر میں ہوئی تھی پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا. کب کیا عمر تھی اس میں؟ 40 برس. تو گھبرائے نہیں، حضور کے نقش قدم. اس کورس کا اب آغاز ہونے والا ہے، اور آپ حضرات کو چاہیے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شمولیت اختیار کریں، لیکن ہول ٹائم. اقول قولی حاضر، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.